بات یہ ہے کہ قرآن تو انشاءاللہ میں شروع کروں گی, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے. سمجھے ہوئے آپ کے جواب بہت اچھے تھے سب, اور تھوڑا سا اور اچھی طرح ڈائریکشن واضح ہو کہ آپ کو کوئی باہر سے بھی پوچھے کہ کیا روز روز تم چلی جاتی ہو اور کہاں جاتی ہو اور کیوں جاتی ہو اور کیا شوق تمہیں چرایا, اور تو ہمیں واضح ہو نا کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, اور کس کے ذریعے؟ قرآن پڑھنے کے ذریعے. یعنی قرآن کیوں پڑھا جائے اور یہاں خاص طور پر کیوں پڑھا جائے, اس لیے کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ٹرانسلیشن لے کے پڑھ سکتے ہیں, کہیں انڈیویجولی بھی کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ایک اجتماعی ماحول میں نہ صرف یہ کہ استاد سے سیکھیں بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے سیکھیں. کوئی بھی کام جب ایک شخص اکیلے کرتا ہے تو وہ صرف ایک دماغ کام کرتا ہے, جب ایک کام بہت سے لوگ بیک وقت مل کے کرتے ہیں تو ذہن کا جو اشتراک ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہوتا ہے, وہ اس کام کی جو افادیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں گے اپنے عمل کے لیے بھی اور آگے سکھانے کے لیے بھی. ہمیں آگے بھی سکھانا ہے, خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. آگے سکھانے کے لیے, استاد بننے کے لیے کسی بھی استاد کی زیر تربیت ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پودا جو خود گرو کرتا ہے تو کوئی اس کی شاخ کسی طرف چلی جاتی ہے, کوئی کسی طرف چلی جاتی ہے. وہ بعض اوقات کیا کرتا ہے, راہ چلتوں کے کپڑے پھاڑتا ہے, کیونکہ اس کی کٹنگ نہیں ہوئی پراپر, اس کی کوئی شیپ نہیں ہے, یعنی وہ خود گرو کیا ہوا ہے. اور ایک وہ جس کو ایک مالی اگاتا ہے اور پھر جب وہ حد پار کرنے لگتا ہے تو اس کو آگے سے ٹرم کر دیتا ہے, اس کو شیپ دیتا ہے, اسے سنوارتا ہے, نکھارتا ہے. تو ایسا پودا ہی باغ میں لگ کر باغ کے حسن کا سبب بنتا ہے. اور خود گرو کیا ہوا پودا کیا ہے؟ ایک جھاڑی ہے. جھاڑی, آپ یہ علم کتاب سے گھر میں کسی کیسٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن خواہ کیسٹ ہو خواہ کتاب ہو, جب تک استاد میں اور جب تک مجلس میں بیٹھ کے یہ کام نہ کیا جائے تو اس کا حال وہی ہے جیسے خود سے خود گرو کر گیا پودا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے علم سے فائدے کی بجائے, علم کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, بک ریڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے, کیسٹ سننے کا فائدہ ہوتا ہے, میں نہیں کہتی کہ فائدہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے جیسے خود رو پودے کی ایک ٹہنی بہت باہر نکلی ہوئی ہو, جو گزرے اس کو وہ ایک ٹہنی جو ہے لگ لگ کے اس کا راستہ روکے یا تکلیف دے. تو اسی طرح کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جب انسان انڈیویجول ایفرٹ کے بعد کلیکٹیو ایفرٹ میں آتا ہے تو بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہو سکتا. جب اجتماعی طور پر مل کے ایک چیز سیکھتا اور پھر یہ بہت سارے لوگوں کے اندر جا کے کام کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہی بہت سی چیزیں سہنے کا عادی ہے, اپنی حدود میں رہنے کا عادی ہے, تو اس کام کا فائدہ ہی کچھ اور ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک پودا تنہا کہیں لگا ہوا ہے اور ایک باغ کے اندر ہے, تو یہ ایک باغ ہے. علم کی مجلسیں, ذکر کی مجلسیں باغ ہیں, اس میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مل کر اس پورے باغ کو رونق بخش رہا ہے. ایک اور چیز یہ کہ یہاں آنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے, اس کے بعد آپ جہاں مرضی اور مزید سیکھ سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ پر. اب آتے ہیں ڈائریکٹ قرآن کی طرف کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے اتارا, کس لیے آیا؟ کیا اس لیے کہ صرف اس کو پڑھ لیا جائے, تلاوت کر لی جائے اور اس سے برکت حاصل کر لی جائے, یا کوئی جن بھوت بگا لیے جائیں, یا کوئی تعویذ بنا لیے جائیں, یا خوبصورت کیلیگرافی میں سجا لیا جائے, یا صرف حسن قرات کے مقابلے ہوں کہ خوبصورت آواز میں پڑھنے کے عالمی مقابلے ہو رہے ہیں, انعام جیتے جا رہے ہیں اور پھر سب سے بڑے قاری قرار پائے جا رہے ہیں آپ, کیا یہ مقصد ہے قرآن کے آنے کا؟ یہ سب فائدے ہیں قرآن کے, کہ اگر آپ خوبصورت آواز میں پڑھیں گے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، خود آپ کو بھی ہوگا. اگر آپ اس کو خوبصورت کیلیگرافی میں لٹکائیں گے کہیں، اس سے بھی بہت اچھا لگے گا، وہ کمرے کو زینت بخشے گا جہاں بھی وہ ہوگا. اگر کوئی بیمار ہے اس پہ پڑھ کے دم کریں گے جیسے سورۃ فاتحہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا ہوگی، وہ فائدہ ہے. اگر آپ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی، کچھ فائدہ ہے. ایسا نہیں کہ بیکار کام ہے، یہ سب فائدے ہیں. لیکن یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی تاکہ اسے خوبصورت لکھائی میں لکھ کر گھروں میں لٹکاؤ، کہیں نہیں آیا. کہیں یہ نہیں آیا کہ ہم نے بہت خوبصورت کتاب نازل کی، تم اس کو خوبصورت آوازوں میں پڑھ کر دنیا کو مسحور کرو اور اس کے مقابلے کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا، وہ کیا جا سکتے اپنے طور پر. کمپٹیشن ہمیشہ ایک چیز کو بہتر بناتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک سیکنڈری فائدہ ہے. مثلا یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ کچھ سیکھیں، اللہ کو راضی کریں، کچھ اپنی دنیا آخرت کا بھلا کریں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیا فائدہ اور ہوگا؟ مثلا بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اچھے اچھے دوست بنیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک سکون ملے گا، فرشتے پروں کا سایہ کریں گے، ایک رحمت نصیب ہوگی. لیکن یہاں آنے کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا تو نہیں ہے، یا یہاں آنے کا مقصد دوست بنانا ہی تو نہیں ہے. یہ تو سیکنڈری چیز ہے کہ جو راستے میں آپ کو مل جائے گی، اصل مقصد کچھ اور ہے. تو اسی طرح قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد کچھ اور ہے، صرف وہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یا جو وقتی تھوڑے تھوڑے فائدے ہم اس سے اٹھا رہے ہیں. اس کے پڑھنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم بہت علامہ یا انٹلیکچوئل بن جائیں اور لوگ ہمیں اسکالر کہیں یا کوئی خاص ٹائٹل ہم کو نصیب ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کون بتائے گا؟ وہی جس نے یہ کتاب بھیجی. کسی بھی چیز کا مقصد وہی بتاتا ہے کہ یہ چیز کیوں آئی ہے، جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے. تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہی مقصد بتائے گا. تو اس نے کیوں بھیجا؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کتاب کیوں بھیجی. اس کے لیے قرآن پاک میں 2-3 آیات ہمیں ملتی ہیں. ایک تو سورۃ ابراہیم کی ابتدائی آیات میں سے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس کو، الیک، آپ کی طرف. کیوں اتارا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں بھیجا؟ کیا مقصد ہے اس کے بھیجے جانے کا؟ لتخرج الناس، تاکہ تم انسانوں کو نکالو، انسانیت کو نکالو. کہاں سے نکالو؟ من الظلمات، اندھیروں سے. اور نکال کے کہاں لے آؤ؟ النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف. یہ مقصد ہے اس کتاب کی دنیا میں آنے کا، تاکہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں رات کو کہ بجلی کا ایک فیز چلا جاتا ہے، کچھ کمرے اندھیرے ہو جاتے ہیں، کچھ روشن رہتے ہیں. آپ نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا اندھیرے کمرے میں آپ کے بچے بیٹھے ہیں، آپ فوراً اٹھتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال کر روشنی والی جگہ پر لے آتے ہیں. ٹھیک؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ہے نا، آپ ان کے لیے اندھیرا پسند نہیں کرتے کہ ڈر جائیں گے یا وہاں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کو روشنی میں لے آتے ہیں. یا تپتی دھوپ ہے، اس میں سے آپ کسی کو سائے میں لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اندھیرا ہے، ایک روشنی ہے. ایک شخص ایک وقت میں یا اندھیرے میں ہوگا یا روشنی میں ہوگا. یہاں اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ وہ سارا ماحول، خاص کر دوپہر کا سورج چمک رہا ہو، وہ سارا ماحول جو قرآن کے بغیر ہے، وہ تمام انسان جو قرآن کے بغیر ہیں، خواہ وہ کتنے ہی علامہ دہر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی انٹلیکچوئلس کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کی زندگیاں، خواہ وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر زندگی قرآن کے بغیر ہے تو وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمات، اندھیرے. اور قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ روشنی. جو نہیں پڑھ رہے وہ اندھیروں میں ہیں، اور اندھیرے میں ہونے سے انسان کو اپنی منزل نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کدھر کو جانا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا ذرا اندھیرے کا تصور کریں، رات کو آپ سو رہے تھے، مکمل اندھیرا تھا، اتنے میں آپ کو پیاس لگی، آپ کو پانی پینا ہے، تو آپ اٹھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں ہاتھ، جاتے ہیں جگ کو پکڑتے ہیں، ہو سکتا ہے جگ پہ ایسا ہاتھ پڑے کہ سارا جگ الٹ جائے اور آپ پیاسے کے پیاسے رہ جائیں، کیونکہ آپ نے اندھیرے میں ہاتھ لگایا نا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پینے کی بجائے بہت سی چیزوں کو خراب کر جائے. اگر وہ آپ کے پیٹ میں جاتا تو آپ کی پیاس بجھتی، اور اگر وہ میز پہ گر گیا تو بہت سی خرابی ہو گئی، چیز بھی ضائع ہو گئی، پیاس بھی نہ بجھی. تو جب زندگی اندھیرے میں ہوتی ہے تو جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، مثلا آپ کا دماغ ہے، وہ اچھے کاموں میں لگنے کی بجائے الٹے کاموں میں لگ رہا ہے. آپ کا مال ہے، وہ صحیح کاموں میں لگنے کی بجائے خراب جگہوں پہ لگ رہا ہے، حالانکہ اسی کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ بہت بڑا بزنس کر سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسے فضول چیزوں میں لگ رہا ہے کہ جو الٹا وبال جان بن رہی ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دے اور بھی ماحول کے لیے ہر اعتبار سے نقصان دے. تو کوئی بھی چیز جب اندھیرے میں ہوتی ہے، اگر اس کو صحیح طور پہ ہینڈل نہ کیا جائے، کیونکہ اندھیرے میں ہینڈل کر نہیں سکتا انسان، تو وہ فائدے کی بجائے کیا ہو جاتا؟ نقصان. حالانکہ اگر روشنی ہوتی، آپ صحیح جگہ سے جگ پکڑتے اور ڈیلتے اور پانی پیتے، سیراب ہوتے، دوبارہ آپ سکون کی نیند سو جاتے. بالکل اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور کام کرنے کے بعد دوبارہ سونا ہے، سکون کی نیند پھر سونا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ایک اندھیرے میں تھے، یاد ہے کسی کو کہاں تھے؟ حالانکہ تھے، کیونکہ اللہ نے سب روحیں پیدا کر رکھی ہیں، وہ قرآن ہی میں پڑھیں گے آپ. مجھے تو کچھ یاد نہیں میں کہاں تھی، ٹوٹل ڈارکنیس. پھر کیا ہوا؟ آپ دنیا میں آ گئے. یہاں آنے کے بعد اگرچہ سورج کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر قرآن نہیں تو پھر ایک اندھیرا ہے. یہ وقت امتحان کا وقت ہے. آپ کا ایک ایک ایکشن، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا اس طرح کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے کو کہا گیا، یا نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کو سونا ہے دوبارہ، موت، نیند، قبر. اگر آپ پانی پیے بغیر سوئے تو آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ بے چین رہیں گے ساری رات، پہلو بدلتے رہیں گے. اور اگر آپ پانی پی کر سوئے اور آپ کا پانی ضائع ہونے سے بچ گیا، تو آپ دوبارہ پر سکون نیند سوئیں گے. قرآن کے بغیر اندھیرے، ہر چیز کا ضیاع، اور اس کے بعد جب دوبارہ سونا ہے، یعنی قبر کی زندگی بے چین، آخرت کی زندگی بے چین، حسرت، ندامت کہ میں نے اپنا وقت کہاں ضائع کر دیا، میں نے اپنا مال کہاں ضائع کر دیا، میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا، میری ساری انرجیز اور قوتیں کہاں لگ گئیں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. حسرت ہی حسرت. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ، حسرت کا دن. اس حسرت سے بچنے کے لیے آج ہمیں اندھیروں کو کٹ کر کے روشنی کی طرف آنا ہے. اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، اس لیے اتاری تاکہ آپ تمام انسانوں کو، لتخرج الناس، سب انسان، الناس جمع کا صیغہ ہے، سب انسانوں کو نکال لیں. کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، یعنی جو قرآن کے بغیر جی رہے ہیں، اس روشنی کے بغیر ہے، انہیں نکال لیں وہاں سے، کدھر کر لے آئیں؟ الانو، روشنی کی طرف لے آئیں، تاکہ وہ دیکھنے لگیں کہ کون سے کام ان کے زندگی میں فائدے کے ہیں اور کون سے نقصان کے ہیں، تاکہ وہ اپنی آئندہ زندگی بہترین بنا سکیں. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، برکتوں والی کتاب ہے. اس کا اٹھانا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھانا، اس کے مطابق عمل کرنا دنیا اور آخرت کی خوشیوں اور برکتوں کا ذریعہ. مبارک، یہ کتاب ہے، مبارک ہے. آپ دیکھیں کہ مبارک چیزوں کے لیے آپ کتنا کوشش کرتے ہیں. کوئی گھر لیتے تو کہتے ہیں یا اللہ بابرکت گھر ہو، مبارک ہو. کوئی نئی چیز لیتے تو آپ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو مبارک. کسی نے گاڑی لی تو آپ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو. کسی کو ڈگری ملی تو آپ کہتے ہیں مبارک ہو. یہ کیا کہتے ہیں آپ مبارک ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا مبارک ہو؟ کبھی سوچتے نہیں ہیں ویسے. ہم رسم کے طور پہ کہہ دیتے ہیں بھائی مبارک ہو، نیا کپڑا پہنا، نیا جوڑا میں مبارک ہو، یعنی تمہیں اس کی بھلائی نصیب ہو، اس کا فائدہ نصیب ہو. تو کتاب، یہ قرآن، انزلناہ الیک، جو آپ کی طرف اتارا ہے، مبارک، بڑا برکت والا ہے، مبارک ہے، اسے اٹھا لو، لے لو، برکتیں آنے لگیں گی، فائدے ہی فائدے ہو جائیں گے. لیکن صرف برکت کے لیے نہیں، کس لیے؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. تدبر کا لفظ دال بے رے سے ہے، دبر، پیٹھ. تدبر ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، فالو کرنا، کہ آپ اس کا پیچھا کریں، بس پیچھے لگ جائیں اس کے. سمپل ورڈز میں تدبر کے بڑے بڑے معنی بتائے جاتے ہیں، لیکن میں اس کو اس طرح فیل کرتی ہوں، کیونکہ جب روٹ میں جاتا نا کسی بھی لفظ کے، تو جو قرآن کی اس وقت سمجھ میں آتی ہے وہ بالکل سمپل ہو جاتا ہے، عام پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے. جب بڑی اسکالرلی ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ اوپر اوپر سے جانے لگتا ہے. اس لیے یہاں پر شاید آپ نے بہت انٹلیکچوئل کی سیٹسفیکشن نہ ہو، لیکن پریکٹیکل لائف کے لیے کچھ انشاءاللہ مفید چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں بس. اور کسی بھی چیز کے پیچھے لگنا کیا ہے؟ کہ بس وہ نظر سے چوکنے نہ پائے، ورنہ کیا ہوگا، وہ کہیں اور چلی جائے گی اور آپ کہیں اور چلے جائیں. مثلاً جب آپ کسی گاڑی کے پیچھے لگتے ہیں، کیسے لگتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے کہ نہیں نہیں وہ اگر ادھر ہوئے ہوگے تو گئی. تو قرآن زندگی میں اس طرح آ جائے کہ بس آپ پیچھے لگ جائیں اس کے، کہ اس کے بغیر نہیں. جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں نا، اوڑھنا بچھونا بن جائے. اب ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ قرآن اوڑھنا بچھونا بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ محاورے میں بول رہی ہوں، لفظی معنی میں نہیں بول رہی. پھر اس کے بعد وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. أُولُو الْأَلْبَابِ، لب مغز کو کہتے ہیں، دماغ، دماغ والے، عقل والے، سمجھ والے، اس سے سبق لیں، نصیحت لیں. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت ہم کو بہت بری لگتی ہے، لیکن یہ لفظ بڑا اچھا ہے. نصیحت عربی میں کہتے ہیں خیر خواہی کو. چونکہ ہم بغیر سمجھے لفظ بولتے ہیں نا، اس لیے پھر وہ بعض اوقات ہم کو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان کا یوز بڑا نیگیٹو سینس میں ہونے لگتا ہے. کہ کوئی ہم کو نصیحت کرے، یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. لیکن نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی. وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت لیں. اب یہ ترجمہ کو بہت ایکوریٹ نہیں ہو رہا. اس کا ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے تاکہ یاد دہانی پکڑے. تذکر، ذکر یاد کو کہتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ یاد دہانی، ریمائنڈر. ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی اہم کام ہم کو کرنا ہوتا ہے تو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. مثلاً آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور جانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، اور اس پر اس ملک کا ویزا ہو، اور ٹکٹ ہو، آپ کا لگیج ہو یا نہ، بیگ ہو یا نہ، کھانے کو کچھ ہو یا کچھ نہ ہو آپ کے پاس، لیکن ان دو چیزوں کے بغیر آپ ٹریول کر ہی نہیں سکتے. انڈسپینسیبل، انتہائی ناگزیر ہیں یہ دو چیزیں. اچھا اسی لیے کیا کرتے ہیں ہم، جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں پاسپورٹ رکھ لیا، ٹکٹ رکھ لیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر فوبیا ہوتا ہے، اچھا پاسپورٹ رکھ لیا، ٹکٹ رکھ لیا، پھر ذرا بیگ رستے میں کھول کے دیکھتے ہیں ذرا ہاتھ لگا کے کہ دو چیزیں ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو عمل ہے آپ کا بار بار اس کو دیکھنا، بھی رکھ لیا ایک دفعہ ختم ہو گیا قصہ، لیکن بھروسہ نہیں، اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں، رکھ کے کیا پتا بھول گئے ہوں. میرے ساتھ روز ایسا ہوتا نا، جب میں آتی تو میں بار بار سوچتی میری کتاب اور جو میں پڑھانے دے رہی وہ چیز ہے میرے پاس، اور بیگ کھولتے پھر ایک ہال اٹھتا ہے کہ اگر وہ نہ نکلا تو کیا ہوگا، کہیں پڑھانا کچھ اور لے کچھ آؤں پھر کیا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ تذکر، یاد دہانی، کہ کہیں بھول نہ جاؤں، کیونکہ پتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلنے کا. تو جس شخص کی زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کتاب کے بغیر کام نہیں چلنے کا، یہ ویزا ہے، ویزا جنت بچانے کا، پاسپورٹ ہے. اب ضرورت ہے نا بار بار ریمائنڈر کی، بار بار ٹٹول کے دیکھے رکھ لیا کہ نہیں رکھا، ہے کہ نہیں، جو کہہ رہا ہے وہ کر لیا کہ نہیں کیا، کیونکہ انسٹرکشنز فالو کرنی ہوتی ہے. تو قرآن کس لیے ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے، سمجھدار لوگ اس سے یاد دہانی پکڑے. یہ کتاب ان کو ریمائنڈ کرائے گی، بار بار ان کو یاد دلائے گی کہ دیکھو یہ بھی کرنے والا رہ گیا. یہ زندگی کیا ہے؟ سفر ہے ایک، ہم ہر لمحہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ادھر ہی کو جا رہے ہیں، اور بار بار ہمیں یاد دہانی، دیکھو وہ چیز رکھنا ہے تم کو ساتھ، اس کے بغیر نہیں کام چلے گا، آگے نہیں جا سکو گے، روک لیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے. دنیا میں کتنا خوف ہوتا ہے ہمیں کوئی روک نہ لے، امیگریشن پر کتنا ڈر لگتا ہے کسی طرح روک نہ لے. این او سی ہونا چاہیے پاس. اسی طرح آخرت کا پل پار کرنے، پل صراط جیسے ہے نا، وہ پل پار کرنے کے لیے، وہ برج عبور کرنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ ڈاکیومینٹس، کچھ اعمال بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر نہیں کام چلے گا. یہ کتاب کرتی کیا؟ بس وہ یاد کراتی ہے، وہ رکھ لو، ساتھ رکھ لو، لے لو، اٹھا لو، کر لو. اچھا بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ڈرتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پھر پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، پھر حجاب کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا پڑے گی. اچھا تو پھر سکھانا بھی پڑے گا، اور مصیبت ہے یہ، تو ہم سے نہیں ہوتا، چھوڑو پڑے، جانے دو، آرام سے اچھی بڑی زندگی گزر رہی، کیا مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت اپنے آپ. بات یہ ہے کہ مصیبت میں تو ہم آلریڈی مبتلا ہو چکے، ایگزامینیشن ہال میں اتار دیے گئے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں کہ وہ پرچہ حل کر چھوڑیں جس کے ذریعے ہمیں آگے جانا ہے. اور دیکھیں کہ جیسے کوئی شخص پانی میں گر جائے تو اس کی نجات کس میں ہے؟ ہاتھ پاؤں مار کے تیر کے باہر آنے میں. اور اگر وہ کہے نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے ہاتھ پاؤں مارنا، ادھر ہی ٹھیک ہے، تو بھلے رہے وہیں، ڈوب جائے گا نا، ہمیں بھی سمندر میں پھینک دیا گیا، اب ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلنا ہے. اور یہ قرآن مددگار ہے، یہ سٹرنگ ہے، واتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑنا ہے، بس باہر نکلنا ہے. آزمائش میں آ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، قرآن ڈرنے کی چیز نہیں کہ مصیبت میں ڈال دے گا. فاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، طریقہ ہے، یہ تو مددگار ہے، نکال دے گا باہر، اس لیے اس کو چھوڑ کے تو ڈوبنے والی بات ہے. ہمیں ڈوبنا نہیں، تیرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی رسی کو پکڑ کے باہر آ سکتے ہیں. اس لیے بالکل نہ ڈریں اس سے کہ پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، نہیں، یہ مدد کرے گا اس امتحان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے امتحان دے رہا ہو جب ایک شخص، اب وہ یہ کہے کہ بھئی ڈگری تو میں چاہتا ہوں مگر سلیبس یہ سب پڑھنا میرے لیے بہت مشکل، سکول جانا وہ تو ہماری طبیعت کوئی گوارا نہیں، کیونکہ وہ صبح صبح سویرے اٹھ نہیں سکتے ہوں، گاڑی میں ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو سکنس ہوتی ہے، اسکول میں سارا وقت ہم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ بہت مشکل لگتا ہے، ٹانگیں جڑ جاتی ہیں ہماری، لیکن ہم کو ڈگری چاہیے بس، پڑھے بغیر ہم کو مل جانا چاہیے سب کچھ، سلیبس کتابیں وہ نہیں ہم اٹھا سکتے، وہ نہیں کھول سکتے، یاد کون کرے، یہ سب بڑا مشکل ہے بھائی. اگر ہم وہ سلیبس پڑھ لیں گے پھر ہمیں یہ سوال بھی حل کرنا پڑے گا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو نہ کریں، چھوڑ دیں، ڈگری بھی تو نہیں ملے گی. آپ سب ڈگریوں والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ڈگری کو لینے کے لیے کتاب ہیلپ فل ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے. اور آپ سلیبس کی کتاب پر بھی اچھے طالب علم بھروسہ نہیں کرتے، وہ اور سائڈ ریڈنگ بھی بہت کرتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی بہت پڑھتے ہیں، نئے نئے نوٹس بنا کے لاتے ہیں تاکہ ہم سب سے آگے نکل جائیں، ہمارے پاس وہ کچھ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. دنیا کے امتحان کے لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا پرچہ حل کریں جو کسی اور نے نہ لکھا ہو، تاکہ ہماری ڈسٹنکشن ہو. تو آخرت کے امتحان کے لیے یہ کتاب سلیبس ہے، مددگار ہے، یہ ہیلپ کرے گی. اس سے ڈرنے اور اسے بوجھ سمجھنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امتحان میں تو ہم پڑھ ہی چکے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تھا نا، ہمارے سب سے بڑے باپ کو، اور ان کے ساتھ ہماری اماں بھی تھیں حوا، جن کی ہم سب بیٹیاں، ان کو کیا کہا تھا، ایک نصیحت کی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ، تو جس نے پیروی کی، پیچھا کیا، ہدایا، میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی غم ہوگا. تو یہ کتاب خوف اور غم سے نجات دیتی ہے، بہت بہادر بنا دیتی ہے انسان کو. فلا خوف علیہم، نہ کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم. دنیا کے بڑے بڑے غم بہت چھوٹے لگنے لگیں گے، اور آخرت کے بھی اسی طرح. وہ پریشانی کا دن انسان کو پریشان نہ کرے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، بالکل بے فکر ہوں گے، خوش و خرم. لیکن یہ سب چیزیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ ان فی ذلک لذکرا، اس قرآن میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، جس کا دل ہو. یہ کتاب دل والوں کے لیے ہے. دماغ تو استعمال کریں گے نا، لیکن فائدہ اس کا ہوگا جس کا دل شریک ہوگا ساتھ، جو شوق سے آئے گا، جو محبت سے آئے گا، جو محبت سے یہ کام کرے گا. اور اگر آپ کا دل اس میں انوالو نہیں، تو آپ کتنا بھی پڑھ جائیں، فر فر رٹے جائیں سب کچھ، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ الہدا کا یہ پروگرام جو ہے، یا یہ جو کورس ہے، یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ سب دل والوں کی ہے، اس میں سب دل والے شریک ہیں. اور اگر کسی کا بند ہے تو وہ بھی کھول لے اس کو. یہ عقل والوں کا کام نہیں. آپ کا کیا خیال ہے، میرا یہاں کراچی آنا کوئی عقل کی بات ہے؟ بالکل بے عقلی کی بات ہے، اس میں کچھ بھی عقل انوالو نہیں. اگر 1% بھی عقل شامل ہو جاتی تو میں یہاں نہ ہوتی. یہ صرف دل کی بات ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جیسے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بس کود پڑے تھے. اگر ذرا بھی عقل استعمال کرتے تو کود نہ سکتے تھے. آپ سب بھی اس آگ میں، آگ سے مراد کیا ہے، یعنی یہ ساری مشکلات جن کے ساتھ آپ یہاں آ رہے ہیں، گھر، نیند، بچے، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے، سبھی نے کچھ نہ کچھ قربانی کی ہے. ہر ایک کسی نہ کسی قربانی کے ساتھ ہے. تو بس عقل نہیں استعمال کیا آپ نے. جن لوگوں نے کی وہ گھر میں ہے اس وقت. دیوانگی ہے یہ، اور دین کے کام دیوانگی سے ہی ہوتے ہیں.